السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں سعودی وزیر خارجہ کی اہم دورے پر پاکستان آمد. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات سے قبل پٹھان کوٹ پر دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں پاکستان کی جانب سے کارروائی کی ضرورت. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سروپ کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، لیبیا میں جمعرات کو پولیس سے ایک تربیتی مرکز پر ہونے والے ٹرک بم حملے میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور شمالی کوریا کی طرف سے چوتھے جوہری تجربے کے دعوے کے بعد امریکہ اور جنوبی کوریا نے کوریائی جزیرہ نما میں اپنی افواج کو چوکس کر دیا ہے. ایران اور سعودی عرب کے سفارتی بحران میں شدت پیدا ہو گئی ہے جب تہران نے سعودی برآمدات پر پابندی لگا دی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل بن احمد الجبیر دہشت گردی کے خلاف ریاض کے مجوزہ اتحاد پر تبادلہ خیال کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں. اب سے کچھ دیر پہلے سعودی وزیر خارجہ نے میڈیا کے نمائندوں سے بھی گفتگو کی ہے. ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ نے کیا اظہار خیال کیا. جی اشتیاق.
جی، اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ذرائع ابلاغ سے کچھ مختصر گفتگو کی. سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی عہدیداروں سے ہونے والی ملاقاتوں میں پاکستان اور سعودی عرب کو درپیش جو خطرات ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. جبکہ سفارتی ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنی ملاقاتوں میں سعودی عرب کی زیر قیادت بننے والے 34 ممالک پر مشتمل اسلامی اتحاد کے بارے میں بھی بات چیت کی اور پاکستان کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا. انہوں نے جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ ہے اور خاص طور پر خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان کے بارے میں بات کی اور ان کو بھی سراہا. سعودی وزیر خارجہ کا جو دورہ اس سے پہلے طے تھا وہ 2 روزہ تھا، لیکن اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے آج ہی اپنی تمام ملاقاتیں ختم کر لی ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے وہ وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ کچھ دیر بعد وہ شاہ ریاض سے روانہ ہو جائیں. یہاں اسلام آباد میں آمد کے فوراً بعد وہ آرمی چیف سے ملے، جس کے بعد وہ وزارت خارجہ آئے اور دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی اور پھر انہوں نے آخری ملاقات وزیر اعظم نواز شریف سے کی ہے. تو اب تک کی یہ صورتحال ہے. سرکاری طور پر پاکستان کی طرف سے توقع کی جا رہی ہے کہ ان ملاقاتوں میں ہونے والی بات چیت کے بارے میں باضابطہ کوئی بیان بھی شاید آج شب کسی وقت جاری کیا جائے.
تو اشتیاق، یہ بتائیے گا کہ اصل تو مسئلہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے، خیال یہ تھا کہ اس پر زیادہ تفصیلی بات چیت ہوگی.
جی، یہ پاکستان کی طرف سے تو یہی خواہش تھی اور پاکستان کے وزارت خارجہ کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق اب تک کی جو آج جو بات چیت ہوئی آرمی چیف سے اور وزیر اعظم سے اور اسلام آباد وفود کی سطح پر بات چیت، پاکستان نے یہ اپنی طرف سے اس اظہار کیا ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. پاکستان نے اپنے اس سلسلے میں کردار ادا کرنے کی بھی پیشکش کی ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں کہ پاکستان کس سطح پر کردار ادا کرے گا. تاہم وزارت خارجہ کے عہدیدار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سعودی وزیر خارجہ کو بھی یہ بتایا ہے کہ اسلام آباد چاہتا ہے او آئی سی کی سطح پر کچھ ممالک مل کر ایران اور سعودی عرب سے براہ راست رابطہ کریں تاکہ اس کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور جو دونوں ممالک کے درمیان ایک خلیج ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں.
بہت شکریہ اشتیاق. تو ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق ہمیں بتا رہے تھے کہ سعودی وزیر خارجہ نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے زیادہ تر 34 ملکی اتحاد پر بات کی ہے جو کچھ عرصے پہلے ہی قائم ہوا ہے، اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ میں کامیابیوں کو سراہا، اور اشتیاق نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سعودی وزیر خارجہ کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور آخر میں انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے باور کرایا ہے کہ پاکستان کو ہر صورت پٹھان کوٹ حملے کے پس منظر میں فراہم کردہ شواہد پر فوری اور جامع اقدامات کرنا ہوں گے۔ دہلی نے پہلی بار یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آئندہ ہفتے پاکستان بھارت کے سیکرٹری خارجہ کی سطح کے مجوزہ مذاکرات ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ پاکستان نے اس پر فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
بھارت اور پاکستان کے مابین خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات پر بظاہر غیر یقینی کے بادل چھا گئے ہیں۔ بھارت نے کہا کہ اس نے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ہونے والے حملے کے سلسلے میں جو ثبوت فراہم کیے ہیں، پاکستان کو اس پر فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات کا امکان دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں پاکستان کی کارروائی پر منحصر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کا موقف بالکل واضح ہے، وہ پاکستان سمیت اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔
انڈیا وانٹس فرینڈلی ریلیشنز ود آل اٹس نیبرز انکلوڈنگ پاکستان۔ وی ہیو ایکسٹینڈڈ اے ہینڈ آف فرینڈشپ ٹو پاکستان۔
وکاس سوروپ کہہ رہے تھے کہ بھارت پاکستان سمیت اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ رشتے چاہتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن ہم سرحد پار کے دہشت گردانہ حملے برداشت نہیں کریں گے۔ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر دہشت گردانہ حملے نے ایک بار پھر سرحد پار کی دہشت گردی کے چیلنج پر توجہ مبذول کرا دی ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو گیند اب پاکستان کی کورٹ میں ہے۔ ہمارے سامنے فوری معاملہ یہ ہے کہ جو کارروائی کے قابل ثبوت فراہم کیے گئے ہیں ان پر پاکستان کارروائی کرے۔ اس بارے میں ان کا کچھ اور کہنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کارروائی کے لیے پاکستان پر کوئی ڈیڈ لائن تھوپ نہیں رہے ہیں، لیکن ہمیں کارروائی کا انتظار ہے۔ خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات 15 اور 16 جنوری کو اسلام آباد میں ہونے ہیں، تاہم بھارت نے ابھی باضابطہ طور پر تاریخوں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت مذاکرات میں تاخیر کے امکانات پر غور کر رہی ہے۔ اس سے قبل پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو فون کر کے پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں بات چیت کی تھی، اور انہیں حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری اور فیصلہ کن کارروائی کا یقین دلایا تھا۔ ادھر اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے جمعرات کے روز مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز سمیت اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں مبینہ طور پر انہوں نے بھارت کے ذریعے پیش کردہ ثبوتوں کا جائزہ لیا۔ 6 دہشت گردوں کے ذریعے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر کیے جانے والے حملے میں 7 سیکورٹی جوان ہلاک اور 20 زخمی ہوئے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ امریکی فوج کے ایک طیارے نے بدھ کو جنوبی افغانستان کے صوبے ہلمند میں متعدد فضائی حملے کیے ہیں۔ صوبے کے پولیس کے سربراہ کے مطابق پیر کے بعد سے کم از کم 120 طالبان باغی ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم غیر جانبدار ذرائع سے اس اطلاع کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے۔
امریکہ کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی جنگی جہازوں نے بدھ کو افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمت کے دارالحکومت کے قریب واقع مرجع کے گرد درجنوں فضائی کاروائیاں کی، جہاں افغان فورسز کی طالبان کے ساتھ شدید لڑائی جاری ہے۔ فضائی کاروائیوں سے ایک روز قبل صوبے میں آپریشنز کے دوران ایک امریکی فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ ان کاروائیوں میں افغان اسپیشل فورسز کے متعدد فوجی بھی زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی فوج کے ترجمان کرنل مائیکل لوہون نے کہا کہ امریکی اسپیشل فورسز اب بھی وہاں موجود ہیں اور مرجع اور سنگین کے اضلاع میں افغان فوج کے دستوں کی مدد کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فضائی مدد بھی فراہم کر دی گئی ہے، اور ان کے بقول امریکی فورسز نے مرجع اور اس کے ارد گرد آپریشنز میں مدد کے لیے 12 فضائی کاروائیاں کیں۔ ان کاروائیوں سے ہلمند میں لڑائی کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جہاں افغانستان پر حملے کے بعد سے اب تک باغیوں سے جنگ کے دوران سینکڑوں امریکی اور برطانوی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ صوبائی چیف عبدالرحمان سرجنگ نے کہا کہ پیر کو مرجع میں آپریشن شروع ہونے سے اب تک 120 طالبان جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن ان اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکی کیونکہ علاقے میں لڑائی جاری ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے صوبے میں اضافی اسپیشل فورسز بھیجی ہیں تاکہ افغان پولیس اور فوج کے دستوں کو تربیت دی جا سکے، مگر حکام کا کہنا ہے کہ ان کا مرکزی کردار جنگ میں شامل ہونا نہیں۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران طالبان نے ایک بڑا حملہ کر کے صوبے کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اور افغان فورسز کو شدید مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اگرچہ بین الاقوامی افواج نے گزشتہ سال افغانستان میں لڑاکا آپریشنز کا خاتمہ کر دیا تھا، مگر امریکہ نے افغان فوج کی مدد کے لیے کچھ فضائی کارروائیاں جاری رکھی ہیں، جہاں حکام کے مطابق اسپیشل فورسز کے دستے بعض اوقات لڑائی میں بھی شریک رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
لیبیا میں جمعرات کو پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر ہونے والے ٹرک بم حملے میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ زلیتن نامی علاقے میں پیش آیا، جس کے میئر مفتا حامدی کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت سینکڑوں افراد یہاں تربیتی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ میئر مفتا حامدی کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت زیر تربیت اہلکار اپنی سرگرمیوں کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ زلیتن دارالحکومت طرابلس اور ساحلی شہر مصراتہ کے درمیان ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ مقامی آبادی نے فوری طور پر جائے وقوع سے زخمیوں کو مصراتہ کے ہسپتالوں میں منتقل کیا ہے۔ تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن یہاں دہشت گرد داعش سمیت بعض دیگر انتہا پسند گروپ سرگرم ہیں جو ایسے پرتشدد واقعات میں ملوث رہے ہیں۔ شمالی کوریا کی طرف سے چوتھے جوہری تجربے کے دعوے کے بعد امریکہ اور جنوبی کوریا نے کوریائی جزیرہ نما میں اپنی افواج کو چوکس کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی فضائیہ نے اوکیناوا میں قائم فضائی اڈے سے ایک طیارہ روانہ کیا ہے جو فضا اور ماحول سے تابکاری کے ممکنہ ذرات کا پتہ چلائے گا، جو کہ پیونگ یانگ کے بقول ہائیڈروجن بم کے مشتبہ تجربے کا نتیجہ ہیں۔ واشنگٹن اور سول نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ پیونگ یانگ کا جوہری پروگرام اتنا ترقی یافتہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھرمو نیوکلیئر ہائیڈروجن بم بنا سکے۔ جمعرات کو جنوبی کوریا کے وزیر دفاع ہان من کو اور امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹن نے شمالی کوریا کے اس دعوے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں دونوں ملکوں کے فوجی اتحاد کے رد عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور سعودی عرب کے سفارتی بحران میں اس وقت شدت پیدا ہو گئی ہے جب تہران نے سعودی برآمدات پر پابندی لگا دی اور ریاض پر الزام لگایا کہ وہ یمن کے سفارت خانے پر جان بوجھ کر فضائی حملے کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان حسین جابر انصاری نے کہا کہ یمن کے دارالحکومت میں مبینہ حملے تمام بین الاقوامی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں جو سفارتی اداروں کی حفاظت سے متعلق ہیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں عینی شاہدوں نے جمعرات کے روز اس ایرانی دعوے کو مسترد کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب نے گزشتہ رات تہران کے سفارت خانے پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمارت پر کسی حملے کے اثرات نظر نہیں آتے، صرف چند پتھر اور ٹکڑے اس وقت بظاہر عمارت سے ٹکرائے جب سعودی فضائی حملوں میں سفارت خانے سے 700 کلومیٹر دور ایک عوامی چوک کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی اثنا میں صومالیہ نے بھی ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں اور سفارتکاروں کو 72 گھنٹے کی مہلت دی ہے کہ وہ ان کا ملک چھوڑ دیں۔ امریکی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں عراق اور شام میں داعش کے ٹھکانوں پر امریکی قیادت کے اتحاد کے فضائی حملوں میں لگ بھگ 2500 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
بدھ کے روز کرنل سٹیو وارن نے نامہ نگاروں کو یہ بھی بتایا کہ عراق اور شام میں یہ دہشت گرد گروپ علاقے کا ایک خاصا بڑا حصہ کھو چکا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ داعش ابھی تک رمادی میں مزاحمت کر رہا ہے۔
In Ramadi, counter-terrorist service forces continue clearing eastward into the core of the inner city. They've encountered enemy contact consisting of IEDs, machine gun fire.
رمادی میں دہشت گردی کے انسداد کی فورسز مشرقی جانب اندرون شہر کے مرکز میں مسلسل صفایا کر رہی ہیں۔ انہوں نے بارودی سرنگوں کا، مشین گنوں کی فائرنگ اور گھات لگا کر کی جانے والی فائرنگ کرنے والے دشمن کا سامنا کیا ہے۔ اتحادی فضائی حملے انہیں اپنی پیش رفت جاری رکھنے میں مسلسل مدد کر رہے ہیں۔ کرنل وارن نے کہا کہ رمادی کا صفایا کرنے والی عراقی فورسز کو ایسے شہریوں کے بارے میں علم ہوا جنہیں سزائے موت کے انداز میں ہلاک کیا گیا اور دوسرے جنہیں داعش انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتا رہا۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل جو ڈنفرڈ داعش کے خلاف جنگ پر گفتگو کے لیے اس ہفتے ترکی کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور واشنگٹن سے وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں عراق اور شام میں اس کے اتحادی فضائی حملوں میں داعش کے ہزاروں جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں اور گروپ کے تیل کے محصولات میں کمی ہوئی ہے، جبکہ داعش کا علاقے پر قبضہ بھی کم ہو رہا ہے۔ کرنل سٹیو وارن نے بدھ کے روز بغداد سے ایک ویڈیو کانفرنس میں نیوز بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر 2014 میں جب سے اتحادی فضائی حملے پہلی بار شروع ہوئے ہیں، داعش عراق میں 20,000 سے 22,000 مربع کلومیٹر تک کا علاقہ اور شام میں لگ بھگ 20,000 مربع کلومیٹر علاقہ کھو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عراقی سیکیورٹی فورسز رمادی میں اپنا کنٹرول مسلسل مستحکم کر رہی ہیں، جسے داعش کے جنگجو گزشتہ ہفتے کھو چکے تھے اور اس نے حدیثہ میں داعش کے حملوں کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ یونیورسٹی آف سین فرانسسکو سے وابستہ ایک علاقائی تجزیہ کار اسٹیفن زونز کہتے ہیں کہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ داعش گروپ اپنے محصولات کے وسائل سے محروم ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بدستور موجود ہے کہ اگرچہ داعش گروپ بہت سے مقامات پر علاقے سے محروم ہو رہا ہے، تاہم وہ دوسرے مقامات پر مسلسل پیش رفت کر رہا ہے، جس سے اس ضرورت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ شام اور عراق دونوں مقامات پر ایک قابل بھروسہ زمینی فورس موجود ہو۔ منگل کے روز داعش کے خلاف لڑنے والے اتحاد کے لیے امریکہ کے خصوصی صدارتی سفیر نے انتباہ کیا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تنازع کی وجہ سے پیدا ہونے والی فرقہ وارانہ تقسیم نے اس لڑائی کو پیچیدہ کر دیا ہے، جس سے دونوں جانب کے انتہا پسندوں کو صورتحال سے فائدہ اٹھانے اور داعش جیسے گروپس کے ہاتھوں میں کھیلنے کا موقع مل گیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے جمعرات کے روز پیرس کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک تقریب کی صدارت کی جو پچھلے سال چارلی ایپٹو پر حملوں کی یاد میں منعقد کی گئی تھی۔ 7 جنوری سن 2015 کو فرانس میں پیدا ہونے والے دو بھائیوں نے اس عمارت پر حملہ کر دیا تھا جو چارلی ایپٹو میگزین کے استعمال میں تھی۔ اس حملے کے نتیجے میں عمارت کے اندر 11 افراد اور باہر ایک مسلمان پولیس والا ہلاک ہوا۔ یورپ میں جمعرات کے روز بازاری حصص کی قیمتیں اس کے بعد پھر تیزی سے نیچے گر گئیں جب چین نے شدید مندی کے بعد ٹریڈنگ معطل کر دی۔ جمعرات کے روز شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں ٹریڈنگ کے پہلے نصف میں 7% گراوٹ ہو گئی، جس کے بعد بیجنگ نے اس دن کے لیے ٹریڈنگ بند کر دی۔ اس اقدام نے علاقے کے سرمایہ کاروں کو تذبذب میں مبتلا کر دیا ہے اور ایشیائی بازاروں میں ڈالر کے مقابلے میں چینی یوان کی قیمت کم ہوئی ہے۔ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کیوبا میں گوانٹانامو بے میں واقع امریکہ کے حراستی مرکز میں زیر حراست دو افراد کو کھانا منتقل کر دیا ہے۔ ان دو مشتبہ دہشت گردوں کو حراستی مرکز سے منتقل کرنے کا فیصلہ ان کے مقدمات کے جامع تجزیے کے بعد سیکیورٹی معاملات سمیت کئی عوامل کی بنیاد پر کیا گیا۔ گھانا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان دو افراد کا تعلق یمن سے ہے اور انہیں دہشت گردی سے متعلق تمام الزامات سے بری کر دیا گیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کا رکن ہونے کی حیثیت سے گھانا کی ذمہ داری ہے کہ وہ شام کے پناہ گزینوں کو قبول کرنے سمیت عالمی بحران کی صورتحال میں مدد فراہم کرے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ گوانٹانامو بے میں اب 105 افراد زیر حراست ہیں۔ عہدہ صدارت چھوڑنے سے قبل صدر باراک اوباما گوانٹانامو بے حراستی مرکز کو بند کرنا چاہتے ہیں، تاہم کانگریس کے کئی ارکان گوانٹانامو کو بند کرنے کی منظوری دینے میں تذبذب کا شکار ہیں، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے وہاں زیر حراست کچھ افراد کو امریکہ میں موجود وفاقی جیلوں میں منتقل کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ نومبر میں کانگریس نے قانون کے ذریعے گوانٹانامو بے میں زیر حراست مشتبہ دہشت گردوں کو امریکی سرزمین پر قید کے لیے منتقل کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
چوبیس ملکوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں نے پچھلے مہینے کیمرون میں ملاقات کی اور مغربی افریقہ کے ساحلی علاقوں میں چین کی جانب سے غیر قانونی طور پر مچھلیاں پکڑنے کا سلسلہ روکنے کا مطالبہ کیا۔ کچھ علاقوں میں چینی ماہی گیروں نے مقامی ماہی گیروں کو ساحلوں کی طرف واپس دھکیل کر ان کے روزگار اور زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ یاؤنڈے سے وائس آف امریکہ کے موکی ایڈوین کنزیکا کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
32 سالہ ماہی گیر ڈسو فریڈرک اب مغربی افریقہ میں کیمرون کے ایک ساحلی قصبے لمبے میں سینڈوچ فروخت کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 3 سال پہلے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنا یہ کام کاج چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ فریڈرک کے الفاظ،
Au Cameroun en général, c'est un problème parce que ils nous envahissent, on n'a même plus accès. Par exemple, ils sont en train de pêcher.
اس کا کہنا ہے کہ اسے چینی ماہی گیروں کی وجہ سے اپنے روزگار سے محروم ہونا پڑا جو مچھلیاں پکڑنے کے تقریباً تمام علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اس بارے میں بہت فکر ہے کہ کیمرون کی حکومت نے غیر ملکیوں کو چھوٹی سطح کے یہ کام کرنے کی اجازت دی جو کیمرون کے باشندوں کو کرنے چاہیے تھے۔ یہ الفاظ تھے مغربی افریقہ کے ایک 32 سالہ ماہی گیر بسو فریڈرک کے۔ سن 2013 کی ایک مطالعاتی رپورٹ میں ماحول سے متعلق ایک تنظیم گرین پیس نے بتایا تھا کہ افریقی پانیوں میں مچھلیاں پکڑنے میں مصروف چینی کشتیوں کی تعداد 1985 میں 13 کے مقابلے میں 2013 میں بڑھ کر 462 ہو گئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گیمبیا، گنی بساؤ، موریتانیا، سینیگال اور سیرالیون کے سمندری پانیوں میں 8 سال کی مدت کے دوران غیر قانونی طور پر مچھلیاں پکڑنے کے 114 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ان چینی کشتیوں کے پاس یا تو لائسنس نہیں تھے یا پھر وہ ممنوع علاقوں میں مچھلیاں پکڑ رہی تھیں۔ افریقی ترقی سے متعلق اقتصادی شراکت داری کے ادارے نیو اکنامک پارٹنرشپ فار افریقن ڈیولپمنٹ میں زراعت اور سمندری حیات کے پروگرام کے سربراہ امادی ڈیوپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیاں افریقی ماہی گیروں کو غریب تر بنا رہی ہیں اور ماحول کو تباہ کر رہی ہیں۔ ان کے الفاظ،
milliards de dollars au niveau du continent et ces bénéfices sont menacés si on ne gère pas bien nos
ressources۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بر اعظم افریقہ میں مچھلیوں سے حاصل ہونے والی سالانہ 24 ارب ڈالر کی آمدنی کو اب ان لوگوں سے خطرہ ہے جو افریقی پانیوں میں سے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، جس سے پیدا ہونے والی کمی کو آب و ہوا کی تبدیلی کی اس صورتحال میں باقی ماندہ مچھلیاں پوری کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جن لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہ چھوٹی سطح کے ماہی گیر ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی اور سرمایہ دونوں ہی محدود ہیں اور جو اس شعبے کی کل آمدنی کا 46% پیدا کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں صنعتی پیمانے کی سمندری ماہی گیری کا حصہ محض 33% ہے۔ یہ الفاظ تھے افریقی ترقی سے متعلق اقتصادی شراکت داری کے ادارے نیو اکنامک پارٹنرشپ فار افریقن ڈیولپمنٹ میں زراعت اور سمندری حیات کے پروگرام کے سربراہ امادی کے۔ خلیج گنی میں ماہی گیری سے متعلق علاقائی کمیشن کے سربراہ ایمائل اسامہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ خراب تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کئی افریقی ملک اپنے ماہی گیری کے شعبے میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ ان کے الفاظ،
mal connu doit être connu parce que c'est déjà la volonté des chefs d'État et des chefs d'État de l'Union africaine. Ce cadre demande à ce que au niveau de l'ensemble des pays,
وہ کہہ رہے ہیں کہ افریقی ملکوں میں ابھی تک ماہی گیری کے شعبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ افریقی یونین افریقی ملکوں کے سربراہوں کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ ماہی پروری اور سمندری حیات کی افزائش کی ترقی کے لیے اپنے وسائل مختص کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہی گیری سے آمدنیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس سے خوراک اور غذائیت کے بحران کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے، یہ شعبہ لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا کر سکتا ہے اور افریقی ملکوں کو ترقی دے سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے خلیج گنی میں ماہی گیری سے متعلق علاقائی کمیشن کے سربراہ ایمائل اسامہ کے۔ افریقی یونین نے اس موضوع پر گفت و شنید کے لیے پچھلے مہینے یاؤندی میں ایک کانفرنس کا انتظام کیا۔ اجلاس میں شامل نمائندوں نے افریقی ملکوں پر زور دیا کہ وہ ماہی گیری کے لیے زیادہ وسائل مختص کریں اور 9 کروڑ سے زیادہ ان لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائیں جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ چھوٹی سطح پر مچھلیاں پکڑنے کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ انہوں نے چین سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ تباہ کن اور نقصان دہ طریقوں سے مچھلیاں پکڑنے سے باز رہے اور افریقی ملکوں کے مچھلیوں کے علاقوں سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ بند کرے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
سرخ جوڑا، ایک دلہن کے ادھورے خوابوں کی کہانی، تفصیلات فکر و فن۔
سفر پھر بھی ہے جانے دل کو کیوں لگی.
پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن سے شروع ہونے والا نیا ڈرامہ سیریل سرخ جوڑا ایک فیملی ڈرامہ ہے جس کے تانے بانے مختلف رشتوں کے گیت بنے گئے ہیں. عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو سیریل سے متعلق تفصیلات میں بتایا کہ سرخ جوڑا کی کہانی کا مرکزی کردار ابیہا بچپن ہی سے دل میں ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزارنے کا خواب رکھتی ہے، لیکن متوسط خاندان سے تعلق کی بنیاد پر آزاد خیالی ممکن نہیں ہو پاتی. تاہم وہ اپنے فطری اور ظاہری خوبصورتی کی بدولت جہاں جاتی ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے.
15 جولائی 2014، آج میری اور رومان کی مہندی ہے. میں بہت خوش ہوں اور رومان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے.
ایک اتفاقیہ ملاقات میں رومان بھی ابیہا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا. رومان ایک دولت مند گھرانے کا خوش مزاج نوجوان ہے اور ابیہا سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھجوا دیتا ہے جسے قبول کر لیا جاتا ہے اور یوں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے.
سر جیسے آپ نے کہا بالکل ویسے ہو رہے ہیں. سر
جیسے میں نے کہا تھا، جیسے میں نے سوچا تھا، ویسے تو کچھ نہیں ہو رہا. میری تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں کیوں.
سر رومان صاحب کی پسند تھی. آپ رومان صاحب کی طبیعت اور مزاج سے بخوبی واقف ہیں.
شادی کے بعد ابیہا پر رومان کی دوہری شخصیت کا پردہ فاش ہوتا ہے. ظاہری شخصیت اور خوش مزاجی کے پردے کے پیچھے رومان ایک انتہائی تنگ ذہنیت اور شکی مزاج انسان ہے جو لڑکیوں کی ترقی پسند سوچ کا شدید مخالف ہے. اس حقیقت کے آشکار ہوتے ہی کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے.
کیا ہو گیا تم کو بھی؟ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہے؟ مہندی لگوا لو، سب لوگ لگانا چاہ رہے ہیں.
آپا وہ ہاتھ میں نہ لگ جائیں
تو اس کے اوپر ڈیزائن بن جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لگواؤ.
نہیں آپا، رومان نے منع کیا.
سرخ جوڑا کی کہانی عظمیٰ کامران نے تحریر کی ہے اور ہدایات فیاض ادریس نے دی ہیں. نمایاں اداکاروں میں سونیا حسین، اظفر رحمان، لیلا زبیری، نائلہ جعفری، عرفان کھوسٹ، ٹیپو شریف، نادیا افغان اور سباحت بخاری شامل ہیں.
جو پاس ہے بہت دور ہے مگر بھرپور ہے
خوشی کے آنسوؤں میں بھیگی زندگی.
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
خط آپ کے، آپ کے خطوں، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات کا یہ پروگرام اب ایک نئے انداز کے ساتھ اتوار 10 جنوری سے آپ کے اس پروگرام کا وقت بڑھا کر 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے. اب آپ یہ پروگرام پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک سن سکیں گے. مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. خط آپ کے ہر اتوار کی رات 9 بجے سے 10 بجے تک، پیشکش مدثرہ منظر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی تعلقات میں ایک بار پھر ایسے میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے جب اسلام آباد نے بنگلہ دیش کی ایک سفارتکار کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے عشرت سلیم نے اسلام آباد سے۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے بنگلہ دیش سے کہا ہے کہ وہ اپنی سینئر سفارتکار موشومی رحمان کو واپس بلائے۔ پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ تاہم اطلاعات کے مطابق سفارتکار موشومی رحمان پر الزام ہے کہ وہ سفارتی آداب کے منافی سرگرمیوں میں ملوث رہیں۔ ڈھاکہ میں وزارت خارجہ کے عہدیدار شہریار عالم نے اس بات کی تصدیق کی کہ موشومی رحمان کو اگلے 48 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موشومی رحمان کو پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں بنگلہ دیشی سفارت خانے میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کے سابق سفیر اشرف قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر یہ اقدام ڈھاکہ کی طرف سے گزشتہ ماہ پاکستان کو بنگلہ دیش سے اپنی ایک سفارتکار بلانے کی درخواست کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔
یہ اس قسم کے سٹیپس خاصے مطلب ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے، کسی کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کرنا یا کسی دوسرے ملک کو کہنا کہ جی کہ آپ اپنے ڈپلومیٹ کو ودرا کر لیں۔ یوزلی یہ جو ہے اگر ایک ملک اس قسم کا سٹیپ لے اور بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے لیے یا اس کے جسٹیفیکیشن اتنے ایویڈنٹ نہ ہوں تو اس صورت میں دوسرا ملک بھی جو ہے ایک ٹیٹ فور ٹیٹ قسم کی وہ پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے۔
دو ہفتے قبل بنگلہ دیش نے مبینہ طور پر شدت پسندوں کی مالی معاونت میں ملوث ہونے پر پاکستان سے اپنی سفارتکار فارینہ ارشد کو واپس بلانے کا کہا تھا۔ پاکستان نے ان الزامات کو مکمل طور پر بے بنیاد کہہ کر مسترد کر دیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق دسمبر میں ایک مشتبہ شدت پسند ادریس شیخ نے ڈھاکہ میں ایک عدالت میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ سفارتکار فارینہ ارشد اس کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسے 30,000 ٹکے بھی دیے، جن کی مالیت $380 کے قریب بنتی ہے۔ اس بیان کے بعد بنگلہ دیش کی حکومت نے غیر رسمی طور پر فارینہ ارشد کو ملک سے چلے جانے کو کہا تھا۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ الزامات سامنے آنے کے بعد پاکستان نے خود ہی اپنی سفارتکار کو وطن واپس بلا لیا اور انہیں ملک بدر نہیں کیا گیا۔ ڈھاکہ میں حزب اختلاف کے دو سینئر رہنماؤں کو 1971 کی جنگ میں جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات میں پھانسی دیے جانے پر پاکستان نے گہری تشویش کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد حالیہ ہفتوں میں دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی تھی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے چیف منسٹر مفتی محمد سعید آج صبح نئی دہلی میں وفات پا گئے، جہاں انہیں علاج کے لیے لے جایا گیا تھا۔ ان کی تدفین آج ان کے آبائی قصبے میں کر دی گئی۔ اسی اثنا میں ان کی صاحبزادی محبوبہ مفتی جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا رہی ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیل بتائیں گے سری نگر سے یوسف جمیل۔
بھارتی کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر تقریباً نصف صدی تک سرگرم کردار ادا کرنے والے مفتی محمد سعید جمعرات کو نئی دہلی کے ایک اسپتال میں چل بسے۔ وہ 5 دن بعد یعنی 12 جنوری کو اپنی 80ویں سالگرہ منانے جا رہے تھے۔ انہیں 2 ہفتے قبل شدید علالت کے بعد سری نگر سے ہنگامی بنیادوں پر علاج معالجے کے لیے نئی دہلی منتقل کیا گیا تھا۔ مفتی سعید کے جسد خاکی کو بھارتی فضائیہ کی ایک خصوصی پرواز کے ذریعے سری نگر لایا گیا، جہاں ان کی نماز جنازہ میں ان کے پارٹی کارکنوں اور مداحوں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا، جبکہ صوبائی مخلوط حکومت میں شامل گزرا اور حزب اختلاف کے کئی لیڈر بھی سوگواروں میں نظر آئے۔ اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے پالم ہوائی اڈے پر ان کے تابوت پر پھول نشاور کیے، جبکہ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے سری نگر پہنچ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔ شام کو انہیں دارالحکومت سری نگر سے 45 کلومیٹر دور جنوب میں واقع آبائی قصبے بیج بہاڑا کے دارالشکوہ مغل باغ کے ایک حصے میں سپرد خاک کیا گیا۔ صوبائی حکومت نے مفتی سعید کے فوت ہونے پر 7 دن تک سوگ منانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ دلی سمیت تمام بھارتی ریاستوں کے دارالحکومتوں اور وفاق کے زیر انتظام علاقوں میں بھارتی قومی پرچم سرنگوں رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مفتی سعید کو بھارتی کشمیر کے بعض سیاسی حلقے نئی دہلی کا سروگیٹ قرار دیتے تھے، جبکہ استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والے جماعتوں کے نزدیک وہ کشمیریوں پر ڈھائے جا رہے مظالم اور ان پر سیاسی فیصلے مسلط کرنے کے حوالے سے نئی دہلی کے ایک گماشتے کا کردار ادا کرتے رہے، لیکن خود مفتی سعید اپنے آپ کو دل سے اور نظریاتی طور پر ایک ہندوستانی سمجھتے تھے، جس کا وہ بار بار برملا طور پر اظہار کرتے رہے۔ بھارت میں بھی انہیں ایک سچے قوم پرست، حب الوطنی سے سرشار شہری اور ایک شریف اور منجے ہوئے سیاستدان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور حکمران بی جے پی کے صدر امیت شاہ نے انہیں خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کے ایک عظیم ثبوت تھے، اور ان کے انتقال کرنے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے شاید ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ غالباً مفتی سعید کے ایک سچا ہندوستانی ہونے کے اعتراف کے طور پر ہی انہیں 1989 میں وی پی سنگھ حکومت میں بھارت کا پہلا وزیر داخلہ بنایا گیا۔ کئی برسوں تک کانگریس، جن مورچہ اور جنتا دل جیسی قومی سطح کی سیاسی جماعتوں میں سرگرم کردار ادا کرنے کے بعد انہوں نے اپنی صاحبزادی محبوبہ مفتی اور دوسرے ہم خیال کشمیری سیاسی کارکنوں کے ساتھ مل کر 1999 میں علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد ڈالی، جس نے 2002 اور 2014 کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے کانگریس اور پھر بی جے پی کے ساتھ مخلوط حکومتیں قائم کی۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کو ان کی جگہ وزیر اعلیٰ مقرر کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی پی کے اس فیصلے کو حلیف جماعت بی جے پی کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
صوبہ ہونے کے درجے کے بغیر صوبائی انتظامی نمونے کے مطابق کام کرنے والی گلگت بلتستان اسمبلی اور اس اکائی کے درجے میں بہتری لانے کے لیے پاکستان کی ایک اعلی سطحی کمیٹی سفارشات پر غور و خوض کر رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق پاکستان اور چین کے مجوزہ اقتصادی راہداری کے منصوبے پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے والے بیجنگ کی تشویش پر اسلام آباد یہ اقدام کر رہا ہے۔ اس کے تفصیلات بیان کریں گے ناصر محمود۔
پاکستان کے شمال میں واقع گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت سے متعلق سفارشات مرتب کرنے کا کام جاری ہے، اور اس ضمن میں قائم کمیٹی جلد ہی متوقع طور پر انہیں حتمی شکل دے کر وزیراعظم نواز شریف کو پیش کرے گی۔ یہ علاقہ تاریخی اعتبار سے کشمیر کے خطے میں شامل تھا، جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم ہند کے بعد ہی سے متنازع چلا آ رہا ہے۔ گلگت بلتستان نے خود ساختہ طور پر پاکستان سے الحاق کیا تھا، لیکن اسے پاکستان کے آئین کے مطابق وہ اختیارات یا حیثیت حاصل نہیں جو دیگر چار صوبوں کو حاصل ہے۔ اسی بنا پر اطلاعات کے مطابق چین کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 46 ارب ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں ایک ایسے علاقے کو شامل کرنا کس حد تک قابل عمل ہوگا کہ جس کی آئینی حیثیت سے متعلق ابہام پایا جاتا ہے، لیکن ان اطلاعات کے بارے میں گلگت بلتستان اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت چین کے شہر کاشغر اور جنوب مغربی پاکستانی شہر گوادر کے درمیان ایک کلیدی حصہ گلگت بلتستان سے ہی گزرنا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اس علاقے میں آئینی اصلاحات سے متعلق ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے حکام کے بقول خاصی حد تک اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ گلگت بلتستان حکومت کے ایک ترجمان سجاد الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کمیٹی کی سفارشات کے تناظر میں خطے کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بات کہنا فی الحال قبل از وقت ہوگا۔
میں اب آئین میں امینڈمنٹ موجودہ سسٹم کو ہی کہ آئین میں آئینی طور پہ پروٹیکشن دے رہے ہیں یا کوئی اور سیٹ اپ آئے گا، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ ایک کمیٹی اپنے سفارشات فائنل کرے گی، پرائم منسٹر کو سبمٹ کرے گی، پرائم منسٹر اس کا جائزہ لیں گے، جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے مزید کنسلٹ کریں گے، اس کے بعد آئین میں ترمیم کرنی ہو تو پھر وہ اسمبلی میں لے آئیں گے اس کو۔
یہ پاکستان کا واحد خطہ ہے جس کی سرحدیں تین ملکوں چین، افغانستان اور بھارتی کشمیر سے ملتی ہیں، اور اسی بنا پر دفاعی اعتبار سے بھی اس کی پاکستان کے لیے بہت اہمیت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اب کرکٹ سے متعلق خبر۔ پاکستان کے فاسٹ بالر محمد عامر کو نیوزی لینڈ کا ویزا مل گیا ہے، اور اب وہ اس مہینے کے آخر میں ہونے والے محدود اوورز کے میچ کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم میں 5 سال بعد شامل ہونے والے فاسٹ بالر محمد عامر کو رواں ماہ کرکٹ سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کا ویزا جاری کر دیا گیا ہے اور یوں ان کی بین الاقوامی کرکٹ میں واپسی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ محمد عامر کو 2010 میں اسپاٹ فکسنگ اور دھوکہ دہی کے الزام میں قید اور 5 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور گزشتہ سال پابندی کے ختم ہونے پر انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں حصہ لینا شروع کیا۔ جمعرات کو نیوزی لینڈ کے حکام نے انہیں ویزا جاری کرتے ہوئے کہا کہ سزا پوری کرنے اور پھر پاکستان اور نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کی عامر کے لیے حمایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے محمد عامر کو قومی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں میں شامل کیا گیا تھا لیکن یہ شرکت نیوزی لینڈ کا ویزا ملنے سے مشروط تھی کیونکہ نیوزی لینڈ کسی سزا یافتہ شخص کو ویزا جاری نہیں کرتا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق نیوزی لینڈ کے امیگریشن کے ایک عہدیدار مائیکل کارلی نے ایک بیان میں کہا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور دورے کے مقصد کو پوری طرح سمجھتے ہوئے محمد عامر کا ویزا منظور کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر انتخاب عالم نے جمعرات کو لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں محمد عامر کو نیوزی لینڈ کا ویزا ملنے کی تصدیق کی لیکن ان کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ جانے کے لیے آسٹریلیا سے ہو کر جانا ہوتا ہے اور انہیں امید ہے کہ وہاں کا ٹرانزٹ ویزا بھی مل جائے گا۔
جی ہاں، اس کو نیوزی لینڈ کا ویزا مل گیا ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ نیوزی لینڈ جا رہے ہو تو یو گو وایا آسٹریلیا، تو وہاں پر آپ کو ٹرانزٹ ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمارا جو لاجسٹک والے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ماشاء اللہ، دے ورک ویری ہارڈ، اور میں بلکہ نیوزی لینڈ کونسلیٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا پازیٹیو سپورٹ بڑا پرومپٹ کیا۔
پاکستان کی ٹیم 10 جنوری کو دورہ نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوگی جہاں 15 تاریخ سے وہ میزبان ٹیم کے خلاف 3 T20 اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلے گی۔ محمد عامر نے 17 سال کی عمر میں 2009 میں پاکستانی ٹیم کی طرف سے بین الاقوامی کرکٹ کا آغاز کیا اور ایک ہی سال میں انہوں نے اپنی کارکردگی سے دنیا کرکٹ کو حیران کر دیا۔ اگست 2010 میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں اسپاٹ فکسنگ کے مرتکب ہونے تک انہوں نے 14 ٹیسٹ میچوں میں 51 جبکہ 15 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں 25 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ ان کے ساتھ دیگر 2 پاکستانی کھلاڑیوں سلمان بٹ اور محمد آصف پر بھی انہی الزامات کے تحت پابندی عائد کی گئی تھی جو کہ اب ختم تو ہو چکی ہے لیکن ان کا قومی ٹیم میں واپسی کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پیونگیانگ کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ اس نے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے، امریکہ اور دوسری عالمی طاقتیں شمالی کوریا کے خلاف اگلے اقدام پر غور کر رہی ہیں۔ امریکی عہدیدار جوہری ہتھیار کے تجربے سے متعلق شمالی کوریا کی وضاحت پر شک و شبے کا اظہار کر چکے ہیں لیکن انہوں نے فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے لیے نمائندے پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
پیانگ یانگ کے زیر زمین تجربے کی خبر کا شمالی کوریا میں تالیوں سے خیر مقدم کیا گیا لیکن واشنگٹن میں اس پر سخت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ اب بھی مناسب جواب دینے کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس پر کوئی بین الاقوامی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ صرف ایک ملک کی بات نہیں ہے، اقوام متحدہ کے پاس اس حوالے سے بہت سے اختیارات موجود ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ روس اور چین سمیت کئی ملکوں کی جانب سے ناپسندیدگی کے بیانات سامنے آئے ہیں جو دو ایسے ممالک ہیں جو ہمیشہ امریکہ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانب اشارہ ہے کہ امریکی مفادات مستحکم سفارتی رابطوں اور معاملے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کامیابی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ہم یہی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ شمالی کوریا اور اس کے رہنما کم جانگ ان پہلے ہی اس سے قبل کی جانے والی جوہری خلاف ورزیوں کی بنا پر امریکہ اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کی گرفت میں ہیں۔ ایک امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے تجزیہ کار رابرٹ مینننگ نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو ایک وسیع تر بین الاقوامی اقتصادی دباؤ کے لیے زور دینا چاہیے۔ رابرٹ مینننگ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں کم جونگ ان سے ان کے کریڈٹ کارڈز لے لیے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ان پر ایک ایسے وقت میں حقیقی ضرب پڑے گی جب انہوں نے اس عزم کا اظہار کر رکھا ہے کہ ان کی حکومت ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ایک بڑے اقدام کے ساتھ شروعات کر رہی ہے۔ ایک اور امریکی تھنک ٹینک سٹیمسن سینٹر کے تجزیہ کار بیری بلیچمین نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی مدد اور ایک خاص ملک کے بغیر شمالی کوریا پر امریکی دباؤ بہت محدود نوعیت کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے سخت پابندیاں لگا چکے ہیں, ہم ان پر بین الاقوامی بینکاری نظام کے تحت دباؤ ڈال چکے ہیں, لیکن یہ اقدامات اس وقت تک مؤثر اور کافی نہیں ہیں جب تک چین انہیں ایک قسم کی بنیادی سطح پر اپنا وجود برقرار رکھنے کی اجازت دیتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شمالی کوریا پر مزید اقتصادی دباؤ ڈالنے کی کوششوں کے اثرات اس وقت تک محدود رہیں گے جب تک چین پیونگ یانگ کے خلاف عائد موجودہ بین الاقوامی پابندیوں پر مکمل عمل درآمد نہیں کرتا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے جمعرات کے روز پیرس کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک تقریب کی صدارت کی جو پچھلے سال چارلی ایبڈو پر حملوں کی یاد میں منعقد کی گئی تھی. 7 جنوری 2015 کو فرانس میں پیدا ہونے والے دو بھائیوں نے اس عمارت پر حملہ کر دیا تھا جو چارلی ایبڈو میگزین کے استعمال میں تھی. اس حملے کے نتیجے میں عمارت کے اندر 11 افراد اور باہر ایک مسلمان پولیس والا ہلاک ہوا. اولاند نے اس موقع پر پولیس کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا,
Nous voici à nouveau réunis dans cette cour, la cour de la préfecture de police. Ce lieu marqué par l'histoire. Là où on débutait il y a plus de 70 ans.
صدر فرانسوا اولاند کہہ رہے ہیں, ہم آج اس جگہ پر پولیس افسران کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہیں جہاں دہشت گردوں نے ایک سال پیشتر حملہ کیا چارلی ایبڈو پر اور ایک سپر مارکیٹ پر اور پولیس افسران کو ہلاک کر دیا, اور آج اس کے 2 ماہ بعد ہم واپس آئے ہیں جب پیرس کے سینٹ ڈینس پر جنگی اقدام کیا گیا جس میں 130 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. ہر موقع پر پولیس والوں نے قاتلوں کا سامنا کیا تاکہ ان پر قابو پایا جائے, شہریوں کا تحفظ کیا اور فائر فائٹرز کے ہمراہ زخمیوں کی دیکھ بھال کی. ہم ان پولیس والوں کو خراج پیش کرتے ہیں. ترکی کی کوشش ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے گہرے ہوتے ہوئے بحران میں ملوث نہ ہو. سعودی عرب کی جانب سے شیعہ مذہبی رہنما نمر النمر کو موت کی سزا دیے جانے اور تہران میں سعودی سفارتخانے کے خلاف پرتشدد احتجاج کے بعد انقرہ فریقین میں سے کسی کی بھی حمایت کرنے میں بہت محتاط رہا ہے. استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
تہران اور ریاض کے درمیان بڑھتے ہوئے سفارتی تنازع میں انقرہ بہت محتاط انداز میں توازن رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ترک نائب وزیر اعظم نعیمان قتلمش نے ایک انتہائی محتاط بیان میں تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملے اور ایرانی مذہبی رہنما نمر النمر کی سزائے موت کی مذمت کی ہے, لیکن بدھ کے روز صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ موت کی سزا ایک اندرونی معاملہ ہے. ترک اخبار جمہوریت اور المونیٹر ویب سائٹ پر سیاسی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ انقرہ کی پوزیشن بہت مشکل ہو گئی ہے.
In a very difficult situation, of course. I mean, there's not much love lost between Turkey and Iran at the moment, no doubt about that. But both countries
بلا شبہ یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ فی الوقت ترکی اور ایران کے درمیان تعلقات میں کوئی کمی نہیں آئی. دونوں ممالک اپنے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ترکی ایرانی توانائی پر کافی انحصار کرتا ہے, چنانچہ وہ ایران کے ساتھ کوئی تناؤ ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا ہے. دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ اس کے نئے اسٹریٹجک تعلقات قائم ہوئے ہیں. ترکی کو قدرتی گیس فراہم کرنے میں روس کے بعد ایران دوسرے نمبر پر ہے. توانائی کے مسئلے پر روس کے ساتھ ترکی پہلے ہی سفارتی بحران کا شکار ہے اور شدت سے چاہتا ہے کہ اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی رابطہ کرے. قادر حاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولی ازیل کہتے ہیں کہ تہران کے ساتھ علاقائی مخالفت انقرہ کے لیے پہلے ہی ایک بڑا درد سر ہے.
We have an undeclared contest and it's in Iraq, it's in Syria certainly, and it may even be in Iraqi Kurdistan.
ہم نے ایک غیر اعلانیہ مقابلہ شروع کر رکھا ہے, یہ عراق میں ہے, یقیناً شام میں, اور یہ عراقی کردستان میں بھی ہو سکتا ہے, اور ایران اور روس باہم بہت قریبی تعاون کر رہے ہیں, مگر تہران کے ساتھ یہ مقابلہ خاص طور پر شام میں جہاں خانہ جنگی میں دونوں ممالک بالکل مخالف سمت کی حمایت کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر وہ عنصر ہے جس کی وجہ سے انقرہ نے حال ہی میں ریاض کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات قائم کیے ہیں. گزشتہ ماہ ترک صدر اردوان نے دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کے سنی ممالک کے اتحاد میں شمولیت کا اعلان کیا تھا, لیکن کارنگی انسٹیٹیوٹ کے وزٹنگ اسکالر سینان اولگن کہتے ہیں کہ ریاض اور تہران کے درمیان گہرا ہوتا بحران انکرا کے لیے لمحہ فکریہ ہے.
Even that Turkey is finding difficult to get additional support in the region for its objectives in Syria.
ایسے میں جب ترکی کو شام میں اپنے مقاصد کے لیے علاقائی حمایت حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات اہمیت اختیار کر گئے ہیں. مگر خارجہ پالیسی کا یہ وہ میدان ہے جس میں ترکی کو بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا تاکہ اسے مشرق وسطی میں کوئی ایسا فریق نہ سمجھ لیا جائے جو فرقہ وارانہ کھیل کھیلنا چاہتا ہو. ترک وزیراعظم احمد داوتولو نے ترکی کے مغربی اتحادیوں کی طرح منگل کے روز ریاض اور تہران دونوں سے کہا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کریں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے, یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے, یا فرانس میں کتنا ہے, یا انگلینڈ میں کتنا ہے, حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
18 دسمبر کو اقوام متحدہ نے اتفاق رائے سے قرارداد 2254 کی منظوری دی جو شام میں امن کی جانب ایک لائحہ عمل کا کام دے گی. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ قرارداد 2254 کی منظوری دے کر اس کونسل نے تمام فریقین کو ایک واضح پیغام دیا ہے, یعنی شام کے اندر اب وقت آ گیا ہے کہ قتل و غارت گری کو روکا جائے اور ایک ایسی حکومت کے لیے میدان ہموار کیا جائے جس کی اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے لوگ حمایت کر سکیں. یہاں لوگ طویل عرصے سے مصائب جھیل رہے ہیں. 4.5 سال کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آگے کی جانب پیش رفت کے لیے جمع ہوئے ہیں. قرارداد 2254 میں سلامتی کونسل نے 2012 کے جنیوا اعلامیے کی توثیق کا اعادہ کیا ہے, اور ساتھ ہی ایک عبوری انتظامی ادارے کا بھی جس کے پاس پورے اختیارات ہوں گے. اس میں عبوری دور کے لیے ایک نظام الاوقات بھی مرتب کیا گیا ہے. ساتھ ہی انتخابات اور کونسل نے 2012 کے جنیوا اعلامیے کی جو توثیق کی ہے اس کے معیار کے تعین اور مکمل اختیارات کے ساتھ ایک عبوری انتظامی ادارے, الیکشن کے نظام الاوقات, اور جتنی جلد ممکن ہو شام کے اندر قومی سطح پر جنگ بندی کے لیے بھی کہا گیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کے تحت اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مذاکرات کا مقصد, جو پروگرام کے مطابق اس مہینے ہونے والے ہیں, شام کے اندر ایک عبوری دور کے قیام میں مدد دینا ہے جو معتبر, شفاف اور غیر فرقہ وارانہ ہو. یہ کام 6 مہینوں کے اندر انجام پائے گا. اس عمل کے ذریعے ایک نئے آئین کے مسودے کی تیاری اور 18 مہینوں کے اندر بین الاقوامی نگرانی میں الیکشن کی تیاری کا کام مکمل کیا جائے گا. سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 میں شام کے لیے بین الاقوامی امدادی گروپ کے تمام ارکان پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے فریقین پر دباؤ ڈالیں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی رسائی کی درخواست کا مثبت جواب دیں. اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ شہریوں پر روزانہ ہونے والے خوفناک حملوں کا خاتمہ کیا جائے. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس عمل کی باگ ڈور، اس کی تربیت اور اس سلسلے میں فیصلے اور ان پر عمل درآمد شام کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ بات باہر سے مسلط نہیں کی جا سکتی اور ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. ہم نے ایک ایکشن پلان پر اتفاق کیا ہے اور سلامتی کونسل کی رائے شماری ایک سیاسی حل کی جانب ایک اہم قدم ہے. اس مرحلے پر ہمیں اس جنگ کو ختم کرنے کے عزم، دہشت گردی کے خاتمے اور شام کے لوگوں کی اپنے گھروں کو بحفاظت واپسی کو ممکن بنانے کے لیے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نوزائیدہ بچوں کی اموات کے مسئلے پر گفتگو کریں گے. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 55 لاکھ نوزائیدہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ان میں وہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو مردہ پیدا ہوتے ہیں. یہ بات طبی جریدے دا لانسٹ میں شائع ہونے والی متعدد ریسرچ میں سامنے آئی ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈیکیپوا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس صورتحال کے باوجود نوزائیدہ بچوں کی صحت کی دیکھ بھال پر بہت کم رقم خرچ کی جا رہی ہے، جبکہ ان میں سے بڑی تعداد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے. ریسرچ کی قیادت کرنے والی جوئے لون کہتی ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات سے متعلق یہ نہایت صحیح اندازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھا.
Every year there are 2.9 million babies who die in the first month of life and most shockingly a million.
ہر سال تقریباً 29 لاکھ بچے اپنی پیدائش کے پہلے مہینے میں ہی مر جاتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 10 لاکھ کے قریب اپنی پہلی سالگرہ پر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ 26 لاکھ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح 12 لاکھ بچے عین پیدائش کے وقت ہی مر جاتے ہیں. یہ الفاظ سے جوئے لون کے. بچوں کی بیشتر اموات غریب اور ترقی پذیر ملکوں میں واقع ہوتی ہیں، تاہم اس سے امیر ممالک بھی مبرہ نہیں. امریکہ میں ہر سال وقت سے پہلے 5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، جو صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. نوزائیدہ بچوں کی اموات کی وجوہات میں پیدائش کے وقت عدم توجہ اور انفیکشن شامل ہے. لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن سے منسلک پروفیسر لون کہتی ہیں کہ محض چند ڈالر کے خرچ سے بہت سے بچوں اور ماؤں کو بچایا جا سکتا ہے.
In this series we show very clearly that 71% of newborn deaths can be prevented.
نوزائیدہ بچوں کی تقریباً 70% تعداد کو اموات سے بچایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ 30 لاکھ عورتوں اور بچوں کو جن میں نوزائیدہ اور مردہ پیدا ہونے والے بچے شامل ہیں محفوظ بنایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑی سی رقم خرچ کی جائے. دا لانسٹ نامی جریدے کی اس ریسرچ میں 17 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 28 اداروں کے 50 ماہرین نے شرکت کی. ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر منصوبہ بندی سے ان اموات کو یقیناً بہت کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ غریب اور کم ترقی یافتہ ملکوں میں طبی نیٹ ورک کو زیادہ مؤثر بنایا جائے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر زبیر الطیب. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہوگا میری کہانی, جسے پیش کریں گی شہناز عزیز اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.